السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سیاسی ماحول میں بڑھتی ہوئی ہلچل حکمران جماعت کے لیے مزید چیلنجز کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
پشاور میں ڈینگی کے مرض پر قابو پانے میں مدد کے لیے پنجاب سے آئی طبی ٹیموں نے کام شروع کر دیا. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد.
اور دوسری اہم خبروں میں، لبنان میں فوج نے اتوار کے روز بتایا کہ داعش کے ساتھ شامی سرحد کے ساتھ والے علاقے واپس لینے کی لڑائی کے دوران 3 لبنانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اور عراق کے وزیراعظم حیدر العبادی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اتوار کو تلوار شہر کا قبضہ واگزار کروانے کے لیے اتوار کو کاروائی کا آغاز کر دیا ہے.
بوسٹن میں ہفتے کے روز ہزاروں افراد کے مظاہرے اور درجنوں گرفتاریاں. واشنگٹن سے میں ہوں شہناز عزیز.
خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں ایسے میں سیاست اور سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اپوزیشن کی بڑی جماعتیں اپنے اپنے اجتماعات میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ حکمراں مسلم لیگ نون کو اپنے لیڈر نواز شریف کے نکالے جانے کے بعد متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے سیاسی ماحول میں گہما گہمی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس میں جہاں ایک طرف حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو سابق وزیراعظم نواز شریف کی عدالتی حکم پر نااہلی اور جماعت کے اندرونی اختلافات کی خبروں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، تو وہیں حزب مخالف نے بھی نواز شریف کو بدستور تنقید کی زد میں رکھتے ہوئے عوامی جلسوں کو مہمیز کر دیا ہے. وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کے بعد نواز شریف اب اپنی جماعت کے سربراہ بھی نہیں رہے اور ان کی جگہ سردار یعقوب ناصر فی الوقت مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر ہیں. دوسری طرف احتساب بیورو نے شریف خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق مقدمات کی تیاری کی غرض سے نواز شریف اور ان کے بچوں کو 2 بار طلب کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نیب حکام کے سامنے ابھی تک پیش نہیں ہوا. نواز شریف اپنے خلاف آنے والے عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اس موقف کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں کہ ملک میں عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنے کے لیے پارلیمان کو اب حتمی فیصلہ کرنا ہوگا. ان کا اشارہ بعض آئینی ترامیم کی طرف ہے، لیکن اس کے لیے حزب مخالف کی حمایت بھی درکار ہوگی، جو فی الوقت انہیں حاصل ہوتی دکھائی نہیں دیتی. اتوار کو ہی حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کاغان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نواز شریف کے ساتھ نہیں بلکہ پارلیمان کے ساتھ کھڑی ہوگی.
میرے خیال میں نظام کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. یہ تو تخت رائبند کے آپس میں لڑائی ہے، اور اس کو وہ تھوڑا نیشنل انٹرسٹ کے پیچھے چھپانے چاہتے ہیں، مگر میرے خیال میں ان کے بیان سے، ان کے ایکشن سے اور آگے جا کے بھی یہ سب کے سامنے آئیں گے کہ یہ تخت رائبند کا لڑائی.
دری اسنا مسلم لیگ نون میں اندرونی اختلافات کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جنہیں پارٹی کی سینئر قیادت تو مسترد کرتی ہے، لیکن آئے روز کسی نہ کسی رہنما کی طرف سے سامنے آنے والا بیان ان قیاس آرائیوں کو تقویت دیتا ہے. خاص طور پر سابق وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کے بارے میں خبریں گردش کر رہی تھیں کہ شاید وہ جماعت کی اعلیٰ قیادت سے شاقی ہیں، اور ایک روز قبل حکمران جماعت کے سینیٹر پرویز رشید کے اس بیان سے کہ گزشتہ سال ایک اعلیٰ سطحی بند کمرہ اجلاس سے متعلق خبر کے افشا کرنے کے معاملے میں انہیں بے قصور ہونے کے باوجود وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا، مسلم لیگ نون کے اندرونی تناؤ کی طرف مزید انگشت نمائی ہونے لگی. اجلاس کی خبر افشا کرنے کے معاملے کی تحقیقات وزارت داخلہ کے تحت ہوئی تھیں، اور اس وقت اس وزارت کا قلمدان چوہدری نثار کے پاس تھا. تاہم اتوار کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران چوہدری نثار نے اپنے متعلق سامنے آنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جو بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ پارٹی میں ان پر کھل کے بات کرتے ہیں.
بندہ وزارت سے، وفاقی وزارت سے ایسے ہی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر لیتا، کوئی ایشوز ہوتے ہیں، اگر ان ایشوز پہ میں اظہار خیال کروں تو شاید پارٹی کو نقصان ہو. عام حالات میں شاید میں کر دیتا. میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں ایک ریزگنیشن لیٹر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بھیجوں اور اس کو پبلک کروں، مگر اس وقت نارمل حالات نہیں ہیں. اس وقت پارٹی مشکل میں ہے، لیڈرشپ مشکل میں ہے. سو اگر آپ مجھ سے ایک تو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ وزارت سے علیحدہ کرتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا گیون دی اوور آل سچویشن. کہ میں اس کی تشہیر کروں.
اس ساری صورتحال کے تناظر میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے آنے والے دنوں میں چیلنجز میں اضافہ ہو سکتا ہے.
جس طرح میاں صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, ان کے مقدمات میں اضافہ ہوگا, ان کے خلاف انکوائریز میں اضافہ ہوگا, اتنے ہی ان کی پارٹی کے اندر اختلافات میں اضافہ ہوگا. اور یہ دیکھنا یہ کہ میاں صاحب خود اس حوالے سے کتنا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر میاں صاحب نے رول پلے نہیں کیا تو اس پارٹی میں یہ اختلافات جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کریں گے اور زیادہ منظر عام پہ آنے شروع ہو جائیں گے, جس کا نقصان نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کو ہوگا بلکہ میاں نواز شریف کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا.
ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ملک میں سیاسی نظام کی مضبوطی کے لیے اتفاق رائے پیدا کریں, بصورت دیگر صورتحال کسی کے لیے بھی سازگار نہ ہونے کا خدشہ موجود ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی پارلیمنٹ ٹرانسجینڈرز یا مخلوط نسل کے لوگوں کو مساوی شہری تسلیم کرنے اور ان کے خلاف تعصب اور تشدد پر سزائیں دینے کے لیے پہلی قانون سازی کر رہی ہے جو انتہائی قدامت پرست نظریات رکھنے والے معاشرے میں ایسے افراد کے حقوق کی مہم چلانے والوں کی ایک حیران کن کامیابی ہے. نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈرز پر پروٹیکشن آف رائٹ بل نامی اس قانونی مسودے کے بارے میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ یہ بل آئندہ ہفتوں میں پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گا, کیونکہ اسے تمام اہم جماعتوں کی تائید حاصل ہے. اپوزیشن کے قانون سازوں نے انتخابی اصلاحات کے بل میں بڑی تبدیلیوں کے لیے کوشش کی ہے جو گزشتہ ہفتے ایوان زیریں یا قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا. اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
حزب مخالف اور حکومت کے اتحادی قانون سازوں نے انتخابی اصلاحات کے مجوزہ بل پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انتخابی عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دورست ترامیم کا مطالبہ کیا ہے. تقریباً ڈھائی سال کی مشاورت اور ارک ریزی کے بعد حکومت نے انتخابی اصلاحات کے مجوزہ بل 2017 کو بحث کے لیے گزشتہ ہفتے پارلیمان کے اوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں پیش کیا. جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی تارک اللہ نے بل پر بحث کرتے ہوئے انتخابات کو متناسب نمائندگی کے تحت کروانے کی تجویز دی. انہوں نے انتخابی حلقے کے انتخابی عمل کو جائز ہونے کے لیے 10% خواتین کی ووٹ ڈالنے کی شرط کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا. تاہم تارک اللہ نے انتخابات میں حصہ لینے والی فریقین کی باہمی رضامندی سے خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے اقدام کی مخالفت بھی کی. پاکستان کے خصوصاً شمال مغربی حصوں سے ایسی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں کہ وہاں مختلف انتخابی امیدوار باہمی رضامندی سے خواتین کو یہ کہہ کر ووٹ ڈالنے سے روک دیتے ہیں کہ ان کے بقول یہ روایات کے برخلاف ہے. اس پر ایک عرصے سے بحث ہوتی رہی اور مجوزہ مسودہ قانون میں یہ شک رکھی گئی ہے کہ اگر کسی حلقے میں ڈالے گئے ووٹوں میں خواتین ووٹوں کی شرح 10% سے کم ہوئی تو وہ نتائج کا عدم قرار دے دیے جائیں گے. سول سوسائٹی کے سرگرم کارکن سرور باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین ملک کے تمام شہریوں بشمول خواتین کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کا حق دیتا ہے, اور ان کے بقول انتخابی عمل میں خواتین کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدام کرنے کی ضرورت ہے.
تو 10% کوئی اتنی بڑی پرسنٹیج نہیں ہے. ہم سول سوسائٹی فافن تمام جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اگر کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اوپر کسی بھی یونین کونسل میں اگر یہ مل کے طے کرتے ہیں کہ کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالے گا تو اس کی مخالفت ہونی چاہیے, کیونکہ یہ خواتین کا ایک بنیادی حق ہے اور ہمارا جو آرٹیکل 25 ہے اس کی وائلیشن ہوگی, کیونکہ سارے شہری کسی تخصیص کے بغیر مرد اور عورت ان کو برابر کا حق ہے ووٹ ڈالنے کا, تو اس لیے اس کو گارنٹی کرنا بہت ضروری ہے.
دوسری طرف حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شیریں مزاری نے مجوزہ اصلاحاتی بل پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے, ووٹنگ کے عمل میں بائیو میٹرک نظام کو متعارف کروانے, الیکشن کمیشن کی تشکیل نو اور نگران حکومت کو حزب مخالف کی تمام جماعتوں کی رضامندی کے ساتھ قائم کرنے کی تجویز دی. حکومت کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات کا یہ مجوزہ قانون تمام پارلیمانی اور سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی سے طویل مشاورت اور تجاویز کے بعد مرتب کیا گیا, اور اگر اب بھی کوئی ایسی قابل عمل تجویز سامنے آئی تو اس پر بھی غور کیا جائے گا. لیکن ان کے بقول آئندہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان اصلاحات کو بروقت منظور کیا جائے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
فریقین کے درمیان تفصیلی مذاکرات اور رابطوں کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ وہ ڈینگی کے مرض سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے پنجاب حکومت کی میڈیکل ٹیم کو آنے کی اجازت دے گی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی حکومت نے بالآخر پشاور میں ڈینگی کے بڑھتی ہوئے مرض پر قابو پانے میں مدد کی لیے پنجاب حکومت کی طرف سے بھیجی گئی طبی ٹیموں کو سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں خاص طور پر تحقیق اور اس کی گرد و نواح میں ڈینگی کا مرض ایک وبا کی صورت میں سامنے آیا، جس سے اب تک 10 مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ سینکڑوں اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ صوبائی حکومت کے انتظامات اور اقدام کے دعووں کے باوجود اس مرض کے پھیلنے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی۔ پنجاب حکومت نے ڈینگی پر قابو پانے کے لیے رضاکارانہ طور پر ہفتے کو صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر نگرانی طبی ٹیم پشاور بھیجی، لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے انہیں سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے کی اجازت دینے سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا، جس پر یہ ٹیم ایک مقامی سیاسی رہنما کے حجرے میں ہی طبی کیمپ لگا کر بیٹھ گئی۔ سینکڑوں افراد نے اس کیمپ کا رخ کیا اور ڈینگی کی تشخیص کے لیے اپنے خون کے نمونے دیے اور ادویات حاصل کی۔ اس موقع پر لوگوں کی طرف سے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی دیکھنے میں آئی۔ پنجاب کے وزیر صحت عمران نذیر نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کلی طور پر انسانی خدمت کے جذبے سے یہاں پہنچے ہیں اور اب مزید ٹیمیں بھی پنجاب سے پشاور پہنچ رہی ہے۔
بغیر کسی سیاسی لالچ کے، بغیر کسی سیاسی ایجنڈے کے، انشاءاللہ تعالی ہم پوری خدمت کریں گے اور جو ہم سے بن پڑے گا انشاءاللہ ہم اپنے پشاور کے بہن بھائیوں کے لیے کریں گے۔ ابھی تقریباً ہم 800 سے زائد صبح تک لوگوں کو دیکھ چکے تھے، اس وقت تعداد 1200 سے زائد ہو چکی ہے اور ان کے لیے میڈیسن بھی لے کر آئے ہیں، ان کے لیے مزید 2 موبائل ہیلتھ یونٹس منگوا رہے ہیں، ایمبولینسز منگوا رہے ہیں، جو دوائی چاہیے وہ بھی منگوا رہے ہیں۔
خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو مرکز اور پنجاب میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی بڑی حریف اور ناقد جماعت ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پنجاب سے آنے والی ٹیموں کی یہاں کام کرنے کے لیے طریقہ کار بھی وضع کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میڈیکل یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر فیصل مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بیشتر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ڈینگی کا مرض لاحق ہو چکا ہے اور اسی غفلت سے یہ مرض شدت اختیار کر کے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔
ہمیں 2 لیولز کے اوپر کام کرنا پڑے گا، ایک اس کی پریونشن میں جس میں لاروا اور مچھروں کے بڑھوتی کے مسائل کو ایڈریس کرنا، مریضوں کو ایجوکیٹ کرنا تاکہ ان کے اندر مچھروں کی بڑھوتی اور ڈینگی کے اندر پریونشن کی جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام مریض جس کے اندر ڈینگی خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے اس کو ارلی صحیح طریقے سے تشخیص کر کے اس کا صحیح اور مناسب علاج۔
اس وقت خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ڈینگی سے متاثرہ 347 مریض داخل ہیں جبکہ متعدد مریض شہر کی دیگر اسپتالوں میں بھی زیر علاج ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
لبنان میں فوج نے اتوار کے روز بتایا کہ داعش کے ساتھ شامی سرحد کے ساتھ علاقے واپس لینے کی لڑائی کے دوران 3 لبنانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ داعش کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی لڑائی کے آغاز کے ایک روز بعد ایک بارودی سرنگ پیش رفت کرنے والی ایک پتھر بند گاڑی کے نیچے پھٹ گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ایک فوجی گاڑی آج شام جورو ارسل کے الاجسا شاہراہ پر ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ ان ہلاکتوں کی اطلاع اس کے ایک روز بعد آئی ہے جب فوج نے شام کے جورود راس بالبیک اور جورود القاع کے پہاڑی علاقوں میں داعش کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ اسی دوران شامی فوج نے اپنے اتحادی لبنانی حزب اللہ گروپ کے ہمراہ شام کی جانب سرحد کو داعش سے پاک کرنے کے لیے کارروائی شروع کی۔ عراق کے وزیراعظم حیدر الابادی نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے اتوار کو تلافار شہر کا قبضہ واگزار کروانے کے لیے اتوار کو کارروائی کا آغاز کر دیا۔ یہ کارروائی امریکی حمایت سے داعش کے شدت پسندوں کو شکست دینے کی مہم کا حصہ ہے۔ موصل کے مغرب میں تقریباً 80 کلومیٹر دور واقع شہر تلافار ایک عرصے سے سخت گیر انتہا پسندوں کا مضبوط کر رہا ہے، لیکن اس کے داعش کے زیر اثر دیگر علاقوں سے رابطہ رواں سال جون میں منقطع کر دیا گیا تھا۔ اس شہر کے جنوب میں عراقی سیکیورٹی فورسز اور شیعہ رضاکاروں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، جبکہ شمال کی طرف کرد پیشمرگہ جنگجو موجود ہیں۔ امریکی اور عراقی فوجی حکام کے مطابق اس شہر میں اب بھی تقریباً 2000 سخت گیر جنگجو موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی ابتدائی تحقیقات سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ طالبان باغیوں اور مقامی خود ساختہ داعش جنگجوؤں نے مشترکہ طور پر اس مہینے شمالی افغان گاؤں میں کم از کم 36 افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ قتل عام 3 اور 5 اگست کے اس کے فوراً بعد ہوا، جب باغیوں نے شیعہ اکثریت والے دیہات مرزا اولانگ پر دھاوا بول دیا۔ یہ گاؤں سرپل صوبے میں واقع ہے اور افغان عہدیداروں نے مرنے والوں کی تعداد 50 بتائی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونیما نے اتوار کے روز جاری رپورٹ میں کہا ہے کہ مرنے والوں میں شہری اور حکومت نواز جنگجو دونوں شامل ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ وہ اس عمل سے مطمئن ہیں جو ٹرمپ انتظامیہ نے افغانستان کی نئی حکمت عملی ترتیب دینے میں اختیار کیا، لیکن انہوں نے تفصیلات بتانے سے انکار کیا۔ عمان میں باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پالیسی کے بارے میں اس وقت تک اظہار خیال نہیں کریں گے جب تک وائٹ ہاؤس باقاعدہ طور پر اس کی تفصیلات جاری نہیں کرتا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے ایک روز پہلے کہا تھا کہ ان کی حکومت نے 16 برس سے افغانستان میں جاری جنگ سے متعلق فیصلہ کر لیا ہے۔ کیمپ ڈیوڈ میں قومی سلامتی سے متعلق اپنے مشیروں کے ساتھ ملاقات کے ایک روز بعد ہفتے کو صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے اپنے باصلاحیت جنرلوں اور فوجی کمانڈروں کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں ایک اہم دن گزارا، جس میں افغانستان سمیت کئی معاملات پر فیصلے کیے گئے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہاکبی سینڈرز نے جمعے کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ ٹرمپ حکومت کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی حکمت عملی کی تفصیلات جلد جاری کر دی جائیں گی، جس میں ان کے بقول امریکی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے۔ اور پاکستان میں اپوزیشن رہنما عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ طویل مدتی تعلقات کا مستقبل کھلی سرحدوں اور آزاد تجارت میں پنہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو افغانستان نے اپنی افواج واپس بلانی چاہیے۔ اس بارے میں ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
پاکستان یک طرفہ طور پر افغانستان کے ساتھ ملحقہ اپنی 2600 کلومیٹر طویل سرحد پر باڑ لگا رہا ہے۔ افغان حکومت سرحد پر فصیل کھڑی کرنے کے منصوبے کی مخالفت کر رہی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں،
The long term relationship between Pakistan and Afghanistan is open borders. It's rather than building fences.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان طویل مدتی تعلقات کا انحصار کھلی سرحدوں پر ہے۔ فصیلیں کھڑی کرنے کی بجائے میرے خیال میں کھلی اور آزاد تجارت ہونی چاہیے۔ یہ یورپی یونین کی طرز جیسے تعلقات ہونے چاہئیں۔ یہی ہمارا طویل مدتی مستقبل ہے اور اس سے افغانستان اور پاکستان کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ عمران نے دیرینہ افغان تنازع کے کسی سیاسی حل کی ضرورت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں عسکری کارروائیوں میں شدت پیدا کرنے سے گریز کرے۔ عمران کا کہنا تھا،
I think the best decision Donald Trump could make is to finally decide to take American troops out of Afghanistan and then
میرے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ جو بہترین فیصلہ لے سکتے ہیں یہ ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا حتمی فیصلہ کریں، جس کے بعد افغانستان میں کسی طرح کی متفقہ حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ افغان پالیسی کو حتمی شکل دینے کے قریب ہے، جس کے تحت افغانستان میں مزید کئی ہزار افواج بھیجی جائیں گی جو مقامی افواج کی مدد کریں گی تاکہ طالبان کے ساتھ عسکری تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ اس بارے میں عمران کا کہنا تھا،
As long as the troops are there, they are not going to be able to enforce peace there. If 150,000
جب تک افواج وہاں موجود رہیں گی تب تک وہ وہاں امن کو قائم نہیں کر سکیں گی۔ اگر 1.5 لاکھ نیٹو افواج افغانستان میں تبدیلی نہیں لا سکیں تو پھر 5,000 یا 10,000 افواج اذیت کو طول ہی دے سکتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جماعت برسر اقتدار ہے۔ اس صوبے کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے۔ 16 سال پہلے جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ افغانستان میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا، تب سے اس صوبے کو دہشت گرد حملوں کا سب سے زیادہ سامنا رہا ہے۔ تاہم گزشتہ چار سال کے دوران جب سے صوبائی حکومت نے پولیس میں زبردست اصلاحات کی ہیں اور فوج نے سرحدی قبائلی علاقوں میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں، تشدد میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست میساچوسیٹس کے شہر بوسٹن میں ہفتے کے روز تقریباً 40,000 افراد سڑکوں پر جمع ہوئے جو دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے قدامت پسند افراد کی آزادی تقریر سے متعلق ریلی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بوسٹن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
سمین، بوسٹن میں عہدیداروں کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں مخالف گروپوں کی یہ ریلیز ویسی ہی پرتشدد صورت نہ اختیار کر لیں جیسا گزشتہ ہفتے ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹس ویل میں ہوا تھا، جہاں احتجاج کرنے والے ایک سفید فام قوم پرست نے مخالف مظاہرین کے ایک گروپ پر کار چڑھا دی تھی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی اور ایک نوجوان خاتون ہلاک ہو گئی تھیں۔ بوسٹن میں پولیس نے دونوں فریقوں کو انتباہ کیا تھا کہ تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک جھلک ہفتے کے مظاہروں کی۔ یہ وہ مختلف نعرے تھے جو مخالف گروپوں نے ایک دوسرے کے لیے لگائے۔ کسی میں کہا گیا، نسل پرست نازیوں واپس جاؤ، یا یہ کہ متحد ہو جانے والے افراد کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک نعرہ تھا کہ امریکہ کو ایسا ہی نظر آنا چاہیے۔ اس ریلی کے مخالفین کا ایک بہت بڑا مجمع تنوع کی حمایت کر رہا تھا اور برہمی سے اس کے علاوہ ہر چیز کو مسترد کر رہا تھا۔ These are fascist pigs. They don't belong on the streets of our city. I am out today to tell the Nazis to go back to the holes that they came out of. جیمز پیچی نے کہا کہ یہ وہ فیشسٹ ہیں جنہیں ہماری کمیونٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک خاتون کیٹ کہہ رہی ہیں کہ میں آج نازیوں سے یہ کہنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں کہ آپ اپنے بلوں میں واپس جائیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں یہ مخالف مظاہرین مختلف گروپوں سے تعلق رکھتے تھے، تاہم بنیادی طور پر وہ ایک ہی چیز کے حامی تھے۔ پولیس کو اس وقت تو کوئی تشویش نہیں تھی، لیکن وہ اس وقت کے بارے میں فکر مند تھی جب وہ اپنی منزل پر پہنچیں گے اور مخالف آرا رکھنے والے افراد کے آمنے سامنے ہوں گے۔ بہرحال بوسٹن کامن میں جلسہ گاہ میں دائیں بازو کے تقریباً 30 مقررین اس ریلی کے لیے موجود تھے جسے انہوں نے فری اسپیچ ریلی کا نام دیا تھا۔ ان مقررین نے اس بات کی تردید کی کہ ان کا تعلق نئے نازیوں KKK یا سفید فام نسل پرستوں سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس ریلی کا انعقاد آئین کی حمایت کے لیے کیا ہے۔ بہرحال مخالف مظاہرین نے ان کی کسی تقریر کو نہیں سنا۔ پولیس نے دونوں گروپوں کو رکاوٹوں کے ذریعے ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا۔ اینڈریو، جو اپنا آخری نام استعمال کرنا نہیں چاہتے، قدامت پسند گروپ کی حمایت کے لیے یہاں پہنچے تھے، تاہم وہ اسٹیج تک نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے پولیس کو احتجاج کرنے والے دونوں گروپوں کے درمیان سیکیورٹی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور آزادی تقریر میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ وہ کہہ رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک چھوٹے سے گروپ کے خلاف چیخ پکار کر رہے ہیں، بجائے ایسے افراد کو دکھانے کے جو حقیقتاً ان کی جانب جانا چاہتے تھے۔ جب اس فری اسپیچ ریلی کا اختتام ہوا تو بوسٹن پولیس اپنی حفاظت میں قدامت پسندوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو کہیں زیادہ بڑے اور برہم مجمع کے درمیان سے محفوظ مقام پر لے گئی۔ اس کے باوجود بھی متعدد مقامات پر تصادم ہوا، ایک جھلک ایسے شخص کی جو فری اسپیچ ریلی کے ایک حامی کے دو بدو اس پر برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہاں بیان بازیاں لاکھوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، میرے خاندان، میرے دوستوں کو، تم زمین پر ایک بوجھ ہو، آزادی تقریر کا حامی میں ہوں۔ جواباً اس شخص نے کہا، I'm against the government's trying to shut down this rally. I am not ideological in any way. وہ کہہ رہے ہیں، حکومت کی جانب سے کسی ریلی کو روکنے کا میں مخالف ہوں، میں کسی طرح سے بھی نظریات کا حامی نہیں ہوں۔ جب یہ مجمع منتشر ہوا تو کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آیا اس سے کچھ حاصل ہوا یا نہیں. ایک خاتون نے کہا,
This was great, but we know that there's still systematic racism, and that's beyond just marching and beyond people just coming together.
وہ کہہ رہی ہیں یہ زبردست تھا, لیکن ہمیں اب بھی یہ معلوم ہے کہ ایک منظم نسل پرستی موجود ہے اور یہ محض مارچز اور لوگوں کے اجتماع سے حل ہونے والی نہیں ہے. بہرحال ہفتے کی یہ ریلی صرف پارک میں ہی نہیں تھی, بعد میں بھی یہ تصادم جاری رہا. کسی نے کہا اس کا کوئی تعلق ٹرمپ یا اوباما سے نہیں ہے, اور اس رات کا اختتام درجنوں افراد کی گرفتاری پر ہوا. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسپین میں اس ڈرائیور کی تلاش جاری ہے جس نے بارسلونا میں گزشتہ ہفتے ایک وین لوگوں پر چڑھا دی تھی. ایزابیلا چاوچولی کی رپورٹ کے تفصیلات متاثرہ منظر کی زبانی.
اتوار کے روز وین کے ڈرائیور کی تلاش کا سلسلہ شمال مشرقی قصبوں ریپول اور مینلیو تک بڑھا دیا گیا. اس شخص کا نام یونس ابو یعقوب بتایا جاتا ہے. 22 سالہ وین ڈرائیور کا تعلق مراکش سے ہے, اور پولیس کو شک ہے کہ جمعرات کے حملے کے پیچھے وہی تھا جس میں 13 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. پولیس نے ابو یعقوب کو گھیرنے کے لیے سڑکوں پر بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. ابو یعقوب کے علاوہ دو دیگر مشتبہ افراد کی تلاش جاری ہے, جن میں ایک امام عبدالباقی الساتی بھی شامل ہیں. حکام کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے الساتی نے ان بعض لوگوں کو انتہا پسند بنایا ہو جنہوں نے حملے کیے. پولیس 4 افراد کو پہلے ہی حراست میں لے چکی ہے. آج اتوار کے روز مقامی اور غیر ملکی لوگ ہلاک ہونے والے 13 افراد اور زخمیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بارسلونا کے مرکز میں جمع ہوتے رہے. اس حملے کے گھنٹوں بعد قریبی علاقے کیمبرلز میں ایسے ہی حملے میں ایک اور جان چلی گئی. ریکارڈ سلوا بارسلونا کی رہائشی ہیں.
La ciutat i el món ha de viure, ha de continuar. O sigui, està claríssim que el que no podem fer per atemptats terroristes...
شہر کو اور دنیا کو آباد رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ دہشت گردی کے جو حملے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے باوجود ہم اپنی زندگیاں روک نہیں سکتے. میں امید کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو, مگر اب ہم خوف میں زندہ ہیں. اب ہم جب اٹھتے ہیں تو خبریں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا, کیا نہیں ہوا اور کیا ہو سکتا ہے, مگر ہم امید کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ مزید دہشت گرد حملے نہ ہوں. اسپین کے شاہ فلیپے 6 اور ملکہ لتیزیا نے بارسلونا میں حملوں کے مقام لاس ریمبلاس میں جا کر تعزیت کی اور ہلاک ہونے والوں کی یاد میں پھول چڑھائے اور دو شمعیں روشن کی. شاہ اور ملکہ نے وزیر اعظم ماریانو روہائے کے ساتھ مل کر بارسلونا کے سیگرادا فیملیا بیسیلیکا میں حملوں کے متاثرین کے لیے اجتماعی دعا میں شرکت کی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu. عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر زبیر الطیب. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.